أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وأعطاني رحمة من عنده فأميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين سورة هود آيات 28-32 قرآن کریم کی جو آیات میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں ان میں اگرچہ ایک بہت ہی قدیم زمانے کا واقعہ بیان فرمایا گیا ہے یعنی حضرت اقدس نوح علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ لیکن قرآن کریم کی دوسری آیات سے اور تاریخی مطالعہ اور مشاہدہ سے معلوم ہوتا ہے کہ قدیم تاریخی واقعہ کے طور پر یہ ان آیات نے یہ ذکر نہیں چھیڑا، بلکہ انسانی نفسیات کو ایک مستقل دائمی رہنے والی حقیقت کے طور پر پیش کیا ہے کہ وہ حالات جو نوح کے زمانے میں تھے ویسے ہی حالات انسان پر بار بار آتے ہیں، اور ہر زمانے میں انسانی نفسیات وہی منظر دکھاتی ہے اور وہی معاملہ کرتی ہے جو اس زمانے میں کیا گیا. قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت نوح کے زمانے میں ایک بہت بڑی تہذیب اور بہت بڑے تمدن کا دور دورہ تھا، اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے یہ معاملہ بڑی وضاحت سے بیان فرمایا ہے کہ ایک بہت ہی عظیم الشان تہذیب تھی جس کی مثال کم دکھائی دیتی ہے. اس زمانے میں حضرت نوح علیہ السلام کے انکار کی جو وجوہات پیش کی گئیں ان میں ایک وجہ یہ بیان کی گئی، جیسا کہ قرآن کریم کی آیات سے پتہ چلتا ہے، وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَهُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ، کہ ہم تو تجھے ایسا دیکھتے ہیں کہ ہمارے نظر میں جو لوگ ذلیل ہیں، بے حیثیت ہیں، وہی تیری پیروی کر رہے ہیں، اور بڑے بڑے لوگوں کو، صاحب علم، صاحب فضل اور امیر، اور وہ قوم میں جو معزز سمجھے جاتے ہیں، وہ تیری اطاعت نہیں کر رہے، وہ تیرے پیچھے نہیں چل رہے. وما نرا لکم علینا من فضل، بس تمہیں ہم پر کیا فضیلت حاصل ہے؟ وہ جو کمزوروں اور غریبوں کا لیڈر ہے، وہ جس کے پیچھے وہ لوگ چلے جنہیں دنیا پوچھتی نہیں، جن کا دنیا میں کوئی پرسان حال نہیں ہے، ایسے لیڈر کو اور اس کے ماننے والوں کو انہوں نے کہا کہ ہم پر کیا عظمت حاصل ہو سکتی ہے؟ بل نظنکم کاذبین، ہم تو اس کے نتیجہ یہ نکالتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو. اگر سچے ہوتے تو دنیا کی بڑی بڑی قومیں اور عظیم الشان طاقتور لوگ اور طاقتور لیڈر تمہاری پیروی کرتے. اس کے جواب میں حضرت نوح نے جو فرمایا، قرآن کریم نے من و عن اسے محفوظ فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینة من ربی وآتانی رحمة من عنده فأمیت علیکم انلزمکم اوہا وانتم لہا کارہون، کہ اے میری قوم، کیا تم یہ نہیں دیکھتے یا نہیں دیکھ سکتے، یا کیوں اس بات کی طرف توجہ نہیں کرتے کہ خدا تعالیٰ نے اگر مجھے بینہ دے کر بھیجا ہے، روشن دلائل کے ساتھ بھیجا ہے، اور مجھے رحمت عطا فرمائی ہے، تو اگر یہ رحمت تمہیں دکھائی نہیں دے رہی، یہ فضیلت تمہیں نظر نہیں آ رہی کہ قرب الہی ہے جو سب نعمتوں کی جان ہے، اور اللہ تعالیٰ کا پیار ہی ہے جو ہر دوسری چیز پر فضیلت رکھتا ہے، تو میں تمہارے اس اندھے پن کا کیا علاج کروں؟ جو چیزیں تم بڑی دیکھتے ہو مجھے چھوٹی دکھائی دے رہی ہیں، جو خدا نے مجھے بڑی چیزیں عطا فرمائی ہیں وہ تمہیں دکھائی نہیں دے رہی. انوز مکموہا وان تم لہا کارہون، کیسے میں تمہارے اندر زبردستی یہ باتیں داخل کر دوں، کیسی یہ نعمتیں میں تمہاری ذات کے ساتھ چمٹا دوں کہ تم ان سے الگ نہ ہو سکے، یعنی خدا کی محبت اور اس کا پیار اور اس بات میں عظمت جاننا کہ جو شخص خدا کے قریب ہے وہی عظیم ہے. وان تم لہا کارہون، تم تو ان باتوں کو کراہت کی نظر سے دیکھتے ہو، بس جب تک تم کراہت کی نظر سے دیکھتے رہو گے، میں بے اختیار ہوں، دل تو بہت چاہتا ہے مگر مجبور ہوں، میں زبردستی تمہیں ان نعمتوں میں اپنا شریک نہیں کر سکتا. اور پھر یہ فرمایا، وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، میں تم سے ان ان خدمات کا جو میں قومی خدمات سر انجام دے رہا ہوں، بھلائی کی تعلیم دے رہا ہوں، دن رات تمہیں نصیحتیں کرنے میں مصروف ہوں، تم سے کوئی مال کے طور پر اجر نہیں مانگ رہا. یعنی اگر میری نظر میں تمہارے مالوں کی کوئی وقت ہوتی تو میں یہ نیکی کے کام تم سے پیسے لے کر کرتا. ایک بہت ہی گہرا حکمت کا راز اس میں بیان فرما دیا گیا ہے جو آج بھی سچوں اور جھوٹوں کے درمیان ایک مابین امتیاز پر دکھا رہا ہے. جتنے دنیا میں نیکی کے نام پر بہت سے کام کرنے والے آپ کو دکھائی دیں گے، ان میں دو ہی قسم کے لوگ ہو سکتے ہیں، یا وہ جو اپنی طرف سے خرچ کریں، قربانیاں کریں اور پھر نصیحت کریں، کچھ وہ جن کو بڑی بڑی حکومتیں لاکھوں کروڑوں روپے دے رہی ہوں کہ جاؤ اور بنی نو انسان کو ہدایت دو. تو وہ لوگ جب جن کے پاس پیسہ آئے تو وہ خدمت کریں، پیسہ نہ آئے تو ان کی خدمتیں ختم ہو جائیں. نفسیاتی لحاظ سے یہ قطعی طور پر ثابت ہو جاتا ہے کہ ان کی نگاہ میں پیسے کی قیمت ہے، بنی نو انسان کی بھلائی کی قیمت نہیں. اس پہلو سے جب آپ جماعت احمدیہ کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو مغربی قوموں میں بھی اور مشرقی قوموں میں بھی جماعت احمدیہ اس وقت بھلائی کا پیغام لے کر نکلی جبکہ انتہائی غریب تھی، اور کوئی دنیا میں مالی لحاظ سے اس جماعت کا مددگار نہیں تھا. جس زمانے میں امریکہ جیسی بڑی اور عظیم مملکت کو ہدایت کا پیغام دینے کے لیے بھجوایا گیا، حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ عنہ کو بھجوایا گیا، قادیان میں یہ حال تھا کہ بعض دفعہ چھ چھ مہینے کے لیے کارکنوں کو تنخواہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہوا کرتے تھے. واقعتاً گھروں میں فاقے پڑنے لگ جاتے تھے، اور پھر حضرت مسلم ماؤد تحریک فرماتے تھے جماعت کے عمرا سے کہ امانتاً کچھ بھجوا دو، جب خدا نے توفیق دی ہم تمہیں واپس کر دیں. لیکن سلسلے کے کارکنوں کی غریبانہ حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی. چنانچہ ان دردناک اپیلوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ فضل فرماتا، بعض صاحب حیثیت لوگوں کے دل کھلتے، کچھ ویسے رقمیں بھجوا دیتے، کچھ امانت میں رقمیں بھجوا دیتے. چنانچہ تاریخ احمدیت کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ سال ہا سال تک ایسی کیفیت گزری کہ قرضوں کے اوپر سلسلے کے خدمت کرنے والوں کے گزارے ادا ہوتے رہے، جو کہ بہت ہی معمولی گزارے تھے. آج جو واقفین کو گزارے ملتے ہیں ان کی ان گزاروں کے ساتھ کوئی مماثلت نہیں، بمشکل زندہ رہنے کے لیے گزارے تھے، اور وہ بھی جیسا کہ میں نے بیان کیا کئی مہینوں نہیں مل سکتے. اس وقت احمدیت نے امریکہ جیسے عظیم مملکت کو اسلام کا پیغام بھجوانے کے لیے ایک درویش بھجوایا. یہ وہ بات ہے جو حضرت نوح ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے رہے کہ ہم تو مال کی طرف ادنا سی لالچ کی نگاہ بھی نہیں کرتے، تمہارے اموال سے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں، ہم تو خود قربانیاں دے رہے ہیں اور پھر تمہیں نصیحت کر رہے ہیں، تم کیوں اس بات کو نہیں سمجھتے؟ کیوں نہیں سمجھتے کہ مال میں فضیلت نہیں ہے بلکہ انسان کی شرافت میں فضیلت ہے، خدا سے تعلق میں فضیلت ہے؟ اور اب تم ہمیں یہ کہتے ہو کہ مال والوں کی عزت کریں، اور وہ لوگ جو خدا کی خاطر سب کچھ قربان کر کے میرے سامنے خدا کی نصرت کے لیے، خدا کے دین کی نصرت کے لیے حاضر ہوئے، ان کو میں دھتکار دوں اس لیے کہ وہ غریب ہیں، اس لیے کہ وہ بے حیثیت ہیں، اس لیے کہ ان کے رنگ کالے ہیں، یا کوئی اور حیثیت ایسی ہے؟ چونکہ اس زمانے میں بھی بہت بڑی بڑی قوموں کو جو سیاہ فام بھی تھیں اور دوسرے رنگوں سے بھی تعلق رکھتی تھیں، غلام بنا کر امیر قومیں خدمت پر لگایا کرتی تھیں، یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے. تو فرمایا جن کو تم ویسے ہی حقارت سے دیکھتے ہو، نہ ان کے پاس مال، نہ ان کے پاس عزتیں، نہ ان کے پاس قومی فضیلت کا قومی فضیلت ایسی پائی جاتی ہے جس کے نتیجے میں تم ان کی عزت کر سکو، اور مجھے کہتے ہو کہ میں بھی ان کو ذلیل دیکھوں، تب تم میری بات سنو گے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام معزز قوم کے فرد تھے، جو اس زمانے میں حاکم تھی، جس کی عزت کی جاتی تھی، جس کو ایک قومی نو کی فضیلت حاصل تھی. بس ان کی قوم نے ان پر یہ اعتراض بھی کیا کہ اگر ہمارے رہتے، ہم لوگوں میں کام کرتے، ہم تمہیں مانتے تو ہم یہ بات درست تھی کہ تمہیں ہم ایک درجہ اور ایک عظمت حاصل ہوتی، مگر تم تو ہر کس و ناقص، ہر غریب جو تمہاری مدد کے لیے آتا ہے اسے گلے سے لگا لیتے ہو، اس کی عزت شروع کر دیتے ہو، گویا تم قوم کی ناک کاٹ رہے ہو، اس لیے ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں. اس کے جواب میں حضرت نوح نے فرمایا، تم نہیں جانتے کہ ان کو خدا تعالی نے کیسے مراتب عطا فرمائے؟ میرا اجر بھی ان اللہ پر ہے. وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا، میں ہرگز کسی قیمت پر خدا پر ایمان لانے والوں کو کبھی دھتکار نہیں سکتا. اِنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبَّهِمْ، یہ یقین اپنے خدا کو پالیں گے، اور جو اپنے رب کو پالے اس سے بڑا مرتبہ کسی کو اور کیا نصیب ہو سکتا ہے. ہاں بات یہ ہے، انی لا ولکنی اراکم قوما تجہلون، میں تو تمہیں بہت ہی جاہل اور بے وقوف پاتا ہوں، تمہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ کتنی نعمتیں تمہیں عطا کی جانے والی تھیں اور ان کو دھتکار کر تم کتنی ذلیل اور کمینی باتوں میں پڑ گئے ہو. اور پھر یہ فرمایا، و یا قوم میں ینصرنی من اللہ ان ترتم افلا تذکرون، کہ صرف یہ بات نہیں ہے کہ میں تباً ان لوگوں سے، ان غریبوں سے محبت رکھتا ہوں جو خدا کے بندے بن رہے ہیں، بلکہ تمہیں ایک اور بات بھی بتاتا ہوں کہ اگر کسی کی طبیعت میں یہ بات داخل نہ بھی ہو، اگر وہ ان کو نیچی نگاہ سے دیکھے گا اور گھٹیا سمجھے گا تو خدا کی پکڑ سے پھر اس کو کوئی نہیں بچا سکتا، کوئی مدد پھر اس کو غیر کی طرف سے نصیب نہیں ہوگی. فرمایا، یا قوم من ینصرنی من اللہ، پھر اللہ سے مجھے بچائے گا کون؟ کون میری حفاظت کرے گا خدا تعالیٰ کی پکڑ سے اگر میں نے ان غریبوں کو دھتکار دیا؟ افلا تذکرون، پھر تم کیوں نصیحت نہیں پکڑتے؟ پھر اسی مال والے پہلو کو نمایاں کرنے کے لیے آپ نے فرمایا، ولا اقول لکم انی خزائن اللہ ولا عالم الغیب ولا اقول انی ملک ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا، کہ میں تمہیں یہ تو نہیں کہتا کہ میرے پاس خزائن ہیں، دنیا کے خزانے ہیں اور بڑے اموال ہیں، تم وہ خزانے میرے پاس آ کے لو، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں خود بذات ہی غیب کی خبریں رکھتا ہوں، نہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں کوئی فرشتہ ہوں. ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا، لیکن میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ جن لوگوں کو تم نے غربت کی وجہ سے ذلیل جانا ہے، خدا انہیں مال و دولت نہیں عطا فرمائے گا. یہ ایک طرز بیان ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی باتوں کا تو مجھے کچھ پتہ نہیں، میں عالم غیب نہیں ہوں، نہ میں فرشتہ ہوں تم لوگوں کی طرح ایک انسان ہوں جسے خدا تعالیٰ نے اپنے فضل سے نعمتیں عطا کی، یعنی روحانی نعمتیں، اور میرے پاس خزائن نہیں ہیں، لیکن خدا ایک وقت ضرور لائے گا کہ میرے ماننے والوں کے گھر خزانوں سے بھر دے گا، کیونکہ خیر سے مراد دنیا کی دولت ہوتی ہے، جس طرح حسنہ سے مراد اول معنوں میں نعمتیں، جو اخلاقی نعمتیں ہوں یا روحانی نعمتیں ہوں، اول معنوں میں حسنہ سے مراد وہی نعمتیں ہوا کرتی، اس کے نتیجے میں دنیاوی نعمتیں بھی بعض دفعہ اس کے دائرے میں داخل شمار کی جاتی ہیں، لیکن اول طور پر حسنہ کا معنی نیکیاں اور خوبیاں اور روحانی اور مذہبی نعمتیں ہیں، نہ کہ دنیاوی نعمتیں. اور اکثر قرآن کریم نے لفظ خیر کو پہلے درجے میں دنیاوی نعمتوں کے طور پر استعمال کیا ہے، دنیاوی اموال کے معنوں میں استعمال کیا ہے، اگرچہ اس کے ساتھ دوسرے معنی بھی وابستہ ہیں. تو اس مضمون سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت نوح یہ پیغام دے رہے تھے کہ آج واقعتاً میرے پاس کوئی خزانے نہیں ہیں، آج میرے پاس واقعتاً علم غیب نہیں ہے اور میں ایسا میں فرشتہ بھی نہیں ہوں جو خدا تعالیٰ کے خزانوں میں خدا تعالیٰ کے غیب میں خدا تعالیٰ کی عطا کے مطابق کسی نہ کسی حد تک شریک ہوا کرتا ہے. یعنی شریک کا لفظ تو نہیں کہنا چاہیے لیکن فرشتوں کو جیسا کہ بیان قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے غیب کا انسانوں کی نسبت زیادہ علم دیا جاتا ہے. یہ سب کہنے کے باوجود آپ کا یہ فرمانا کہ میں ہرگز یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کو دنیا کی دولتیں نہیں دی جائیں گی, یہ طرز بیان جو عربی زبان سمجھتے ہیں یا انگریزی میں بھی بعض اوقات ایسی طرز بیان کو استعمال کیا جاتا ہے, جتنا منفی میں شدت رکھتی ہے اتنا ہی مثبت میں بھی شدت کے معنی پیدا کر دیتی ہے. جب آپ کہتے ہیں میں ہرگز نہیں کہہ سکتا کہ کبھی تمہیں خدا نہیں دے گا, اس کا مطلب ہے میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ لازماً تمہیں خدا بہت زیادہ دے گا. چنانچہ فرمایا کہ ہم غریبوں کے بعد آنے والی نسلیں ہیں جن کو خدا تعالیٰ دنیا کے اموال بھی کثرت سے عطا فرمائے گا. بس اگر اسی میں تمہاری دلچسپی ہے تو ہم تمہیں بتا دیتے ہیں کہ کل تم غریب کیے جانے والے ہو اور یہ لوگ امیر کیے جانے والے ہیں. آخر پر فرمایا اللہ عالم بما فی انفسہم, دلوں کی قیمت ہوا کرتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک. اللہ خوب جانتا ہے کہ ان کے دلوں پہ کیا گزر رہی ہے, وہ کیسی کیسی اس سے محبت رکھتے ہیں, کیسے کیسے قربانی کا جذبہ رکھتے ہیں. اگر آج ان کے پاس نہیں ہے اس کے باوجود یہ سب کچھ فدا کرنے کی تمنا رکھتے ہیں. بس خدا تو دلوں پہ نظر رکھنے والا اور دلوں سے پیار کرنے والا ہے. اگر میں ان باتوں کی طرف متوجہ نہ ہوں اور خدا کی طرح ان سے سلوک نہ کروں, انی ذل من الظالمین, میں تو پھر بہت ہی گھاٹا کھانے والا اور ظلم کرنے والا بن جاؤں گا. جیسا کہ ان آیات کے ایک تفسیری مختصر تفسیری ترجمے سے آپ پر ظاہر ہو گیا ہوگا, حضرت نوح کا زمانہ کتنا پرانا ہے, کتنی قدیم کی باتیں ہیں, لیکن یوں معلوم ہوتا ہے کہ آج کل خود اسی ملک میں امریکہ کے حالات پر یا امریکہ کے حالات کو سامنے رکھ کر یہ مضمون بیان فرمایا گیا ہے. یہاں بھی ایسی قوم بستی ہے جس کو دنیا حقارت کی نظر سے دیکھتی ہے. خود ان کے اہل وطن جو نسبتاً سفید فام ہیں ان کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں کہ اگرچہ قانون ان کو بعض حقوق دلواتا ہے, آزادیاں دیتا ہے, ان کو برابر کا مواقع میں شریک قرار دیتا ہے, لیکن عملاً یہ خستہ حال ہیں اور گلیوں اور کارخانے کے کم ترین کام کرنے والوں میں آپ کو یہ دکھائی دیں گے. جہاں تک اقتدار کا تعلق ہے, حقیقت میں اقتدار کی کنجیاں سفید فام لوگوں کے ہاتھ میں ہیں اور اس کے نتیجے میں یہ بہت ہی بے چینی کا شکار ہیں. جہاں تک اسلام کا تعلق ہے, اسلام چونکہ ایک عالمی مذہب ہے اس لیے رنگ اور نسل کی تمیز نہیں کرتا, جیسے اس بات کی تعلیم نہیں دیتا کہ رنگ اور نسل کے لحاظ سے کسی دوسری قوم کی تحقیر کی جائے, اسے ذلیل سمجھا جائے, اسی طرح اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ رنگ اور نسل کی بنا پر کسی قوم سے انتقام لیا جائے اور اس سے انصاف کا سلوک نہ کیا جائے اور اپنی قوم کو انتقامی تعلیم دی جائے. اسلام ایک توازن کا مذہب ہے, اس لیے جب میں یہ تفریق کر کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تو ہرگز مراد یہ نہیں کہ احمدیت ایک طرف ہے اور دوسری طرف نہیں ہے. احمدیت کے نزدیک خدا کے سب بندے برابر اور یکساں ہیں, لیکن اگر کوئی احمدیت تفریق کرتی ہے تو ظالم اور مظلوم کے درمیان کرتی ہے, ایک رنگ اور دوسرے رنگ کے درمیان نہیں کرتی. لیکن اس وقت میں اس کی تفصیل میں بھی نہیں جانا چاہتا, میں آپ سے یعنی ان دونوں سے جو بحثیت احمدی یہاں موجود ہیں, خواہ وہ کسی رنگ سے تعلق رکھتے ہوں, سیاہ رنگ سے تعلق رکھتے ہوں یا نسبتاً کم سیاہ رنگ سے تعلق رکھتے ہوں یا بالکل سفید رنگ سے تعلق رکھتے ہوں، ان سے میں ان آیات کے میں بیان کردہ مضمون کی روشنی میں کچھ اہم باتیں کہنی چاہتا ہوں. امر واقعہ یہ ہے کہ وہ پاکستانی خصوصیت کے ساتھ جو باہر سے تشریف لائے اور یہاں آباد ہوئے، وہ بھی ایک قسم کے کمپلیکس کا شکار ہیں. یعنی احساس کمتری صرف رنگ کے سیاہ ہونے سے نہیں ہوا کرتا، بعض دفعہ رنگ کے کم سیاہ ہونے سے بھی ایک احساس کمتری پیدا ہو جاتا ہے. احساس کمتری تو دل کے چھوٹا ہونے کا نام ہے، نظر کے چھوٹا ہونے کا نام ہے. ہاں، یہ دل کا چھوٹا پن اور نظر کا چھوٹا پن کالے رنگوں میں پایا جائے یا سفید رنگوں میں پایا جائے یا درمیان کے رنگوں میں پایا جائے، اس کا مظہر ایک ہی ہوگا، یعنی احساس کمتری. اور دنیا کے معاشرے کی بہت سی بیماریاں احساس کمتری کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں. لیکن سب سے زیادہ مذہب کی دنیا میں اگر کوئی قوم یا بعض قومیں احساس کمتری کا شکار ہو جائیں تو اس کے نہایت ہی خوفناک نتیجے پیدا ہوتے ہیں. کیونکہ جیسا کہ آپ نے ان آیات میں سنا ہے، احساس کمتری اور سچائی اکٹھے نہیں رہ سکتے، ایک دوسرے کے ایسے شدید دشمن ہیں کہ بیک وقت دونوں پنپ ہی نہیں سکتے. احساس کمتری کے نتیجے میں صداقت کھائی جاتی ہے، جس طرح گھن کھا جاتا ہے بعض چیزوں کو، اسی طرح احساس کمتری ایمان کو کھا جاتا ہے، صداقت کو کھا جاتا ہے، شرافت کو کھا جاتا ہے. اور بعض دفعہ یہ احساس کمتری مخفی ہوتا ہے. مثلاً اگر کوئی باہر سے پاکستانی ہوں یا غیر پاکستانی، بنگال سے آئے ہوئے ہوں یا عرب سے آئے ہوئے ہوں، وہ آ کر یہ محسوس کریں کہ ان کے حالات نسبتاً ان لوگوں سے اچھے ہیں جنہیں سیاہ فام کہا جاتا ہے، اور ان کے رنگ بھی نسبتاً ان سے سفید فام قوموں کے قریب تر ہیں، اور لاشعوری طور پر اس کے نتیجے میں وہ یہ سمجھنے لگیں کہ ہم چونکہ اتنے کالے نہیں اور چونکہ اتنے غریب نہیں، اس لیے ہم سفید فام لوگوں میں ملنے کی زیادہ اہل ہیں اور وہ ہمیں زیادہ قرب عطا کریں گے، اس لیے اصل سوسائٹی ہماری ان کی ہے، ان سے تعلق بڑھائیں تو ہمیں ان دوسروں پر ایک فضیلت حاصل ہے، حالانکہ وہ ان کی قوم سے تعلق رکھنے والے ہیں. یہ احساس بسا اوقات میں نے دیکھا ہے شعوری طور پر پیدا نہیں ہوتا، ورنہ ایک احمدی اگر شعوری طور پر یہ بات سوچے تو وہ احمدی رہتا ہی نہیں، اسی وقت بددیانت اور بے ایمان ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ قرآن کریم کی بنیادی تعلیم سے روگردانی کرتا ہے. لیکن جیسا کہ میں نے بیان کیا، انسان ہزار دھوکوں کا شکار ہے، ایسی غفلتوں کا شکار ہے کہ اس کی آنکھ نہیں کھلا کرتی، کھلتی بعض دفعہ موت کا قرب بعض دفعہ آنکھ کھول کر اسے ایسا پیغام دیتا ہے کہ وہ حیران رہ جاتا ہے کہ ساری عمر میں نے گزاری اور مجھے محسوس نہیں ہوا کہ میں کیسی عمر گزار کے آیا. اس لیے ضروری ہے کہ انسان کو اس کے حالات کا تجزیہ کر کے اسے تفصیل سے سمجھایا جائے کہ تم کیا کر رہے ہو اور کیوں کر رہے ہو اور کیوں تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے. اس لیے میں ہر پاکستانی یا غیر امریکن نیم رنگ رکھنے والے کو مخاطب نہیں ہوں، مگر یعنی مخاطب تو سب کو ہوں لیکن ہر ایک کو ملزم قرار نہیں دے رہا. مگر کم فہمی کے نتیجے میں ایسا ہوتا ضرور ہے، اور ایک بڑی تعداد ایسی باتوں کو ایسے امراض کا شکار ہو جاتی ہے. ایک دفعہ بہت پرانی بات ہے، اس زمانے میں ابھی بہت کم پاکستانی یہاں آنے لگے تھے، ایک پاکستانی نے مجھ سے بیان کیا کہ امریکہ میں جو سب سے بڑی پرابلم یعنی ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے نزدیک، نعوذ باللہ من ذالک، ہمارے مبلغین نے یہ غلطی کی کہ پہلے سیاہ فام لوگوں میں تبلیغ شروع کر دی، اور اس کے نتیجے میں وہ جوک در جوک شامل ہونے شروع ہوئے، چنانچہ خود اپنے ہاتھوں سے سفید فام قوموں کے لیے رستے بند کر دی. اس کے اندر وہ احساس کمتری پایا جاتا تھا جو نو کی بظاہر غالب قوم کے اندر پایا جاتا تھا، اس کے اندر وہ جاہلانہ بات تھی کہ جو نسبتاً کم عزت رکھنے والی قومیں ہیں وہ خدا کے ہونے میں ہو بھی جائیں تب بھی وہ ذلیل ہی رہیں گے گویا کہ، اور سفید فام آئیں گے تو دین کو عزت ملے گی، سفید فام نہیں آئیں گے تو دین ذلیل رہے گا. وہ بات کرنے والا ایک ذلیل سوچ رکھنے والا تھا، میرا دل متلانے لگا کہ کس قسم کی بات کر رہا ہے. قرآن کریم تو فرماتا ہے کہ میرے باشعور بندے ہزارہا سال پہلے بھی ایسے روشن دماغ رکھتے تھے کہ وہ جانتے تھے کہ سچی فضیلتیں کن باتوں میں ہیں. وہ جانتے تھے کہ اگر خدا تعالیٰ غریبوں کو توفیق دے اور کم دکھائی دینے والوں، کم نظروں کو، چھوٹا دکھائی دینے والوں کو توفیق دے تو وہ خدا سے ایسی عزت پاتے ہیں کہ تمام دنیا پر وہ فضیلت پا جاتے ہیں. ان کے آنے سے دین کو عزت ملتی ہے، ان کے جانے سے دین کی ذلت ہے، اور جو دین کو چھوٹا دیکھتے ہیں ان کے نہ آنے میں دین کی عزت ہے. اور پھر یہ کہ ان پر دروازے کیسے بند کیے جا سکتے ہیں. اگر خدا تعالیٰ کسی قوم کو ایک فضیلت عطا کرے اور وہ نیکی کی طرف آگے بڑھے اور قربانیوں کی طرف آگے بڑھے تو اس بنا پر ان پر دروازے بند کیے جائیں کہ تمہارا رنگ مختلف ہے، تمہاری قومی حیثیت مختلف ہے، تم غریب لوگ ہو. یہ دروازے ظاہراً بعض دفعہ نہیں بند کیے جاتے، بعض دفعہ دلوں پر تالے پڑتے ہیں اور رجحان بند ہو جاتے ہیں، ان کی طرف دیکھنے والی نگاہیں مجرم ہو جاتی ہیں. ان کو محبت سے سینے سے لگانے کی بجائے وہ ایک ذرا ہلکی سی دوری محسوس کرتے ہیں، ایک پردہ سا بیچ میں حائل کر دیتے ہیں. بس ظاہری طور پر کبھی ایسا واقعہ نہیں سنا ہوگا آپ نے کہ ان لوگوں میں سے احمدی ہوئے ہوں اور ان پر دروازے مسجد کے بند کر دیے جائیں کہ تم نے نہیں آنا. لیکن ایسے واقعات آپ نے ضرور دیکھے ہوں گے، اور اگر آپ اپنے دل کو ڈٹول کے دیکھیں تو ہو سکتا ہے آپ کو اپنے اندر بھی ایسی بدنصیبی کبھی دکھائی دے دے کہ آپ نے اپنی روح کے دروازے ان پر کچھ بند کیے یا بھیڑ دیے کم سے کم. اگر مقفل نہیں کیے تو نہیں چاہا کہ یہ کھلے ہوں اور یہ شوق سے آپ کے اندر داخل ہوں. اس کے نتیجے میں، اس رجحان کے نتیجے میں جماعت احمدیہ کو اتنا شدید نقصان پہنچا ہے کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. حضرت نوح کی یہ بات کتنی سچی ہے، آپ نے فرمایا یا قوم من ینصرنی من اللہ ان طردتہم، اگر میں نے ان کو دھتکارا تو یہ اتنا بڑا جرم ہے خدا کی نگاہ میں کہ پھر جب خدا اپنی تقدیر جاری کرے گا تو تم میں سے کوئی میری مدد نہیں کر سکے گا. کتنا عظیم الشان خوشخبریوں سے بھرا ہوا زمانہ تھا جبکہ حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تشریف لائے اور جوک در جوک، قوم در قوم، ان لوگوں نے جن کو سیافام کہا جاتا ہے احمدیت کے لیے اپنے دروازے کھول دیے، اپنے سینے وا کر دیے. اور وہ اس زمانے میں تار کا تصور بہت تار کا خیال بہت شاد آیا کرتا تھا، عموماً خطوں کا زمانہ تھا، بلکہ لوگ تار کو اتنا بڑا واقعہ سمجھتے تھے کہ تار دینے کی بجائے خط پہ لکھا کرتے تھے کہ آپ اس خط کو تار سمجھیں. یعنی ہے تو بہت بڑی ارجنسی، بہت ہی شدت کی ضرورت ہے، لیکن تار تو بہت بڑی بات ہے، اس لیے آپ مہربانی فرما کے میرے خط کو ہی تار سمجھ لیں. اور ہمارے دیہات میں، خصوصاً پنجاب میں، تو یہ عام محاورہ تھا. اس زمانے میں اتنا ایکسائٹ ہو گئے حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تاروں پر تاریں دینے لگے. آج یہاں انقلاب آ گیا، آج وہاں انقلاب آ گیا، یہاں جوگ در جوگ لوگ شامل ہوئے، وہاں قوم در قوم لوگ شامل ہونا شروع ہوئے. اس زمانے میں حضرت مسلم موت کے خطبے سنے کس طرح حمد سے بھرے ہوئے ہیں. ایک غریب جماعت جس کے کارکنوں کو کھانے کی روٹی کی میسر نہیں، اس کی بھی کوئی ضمانت نہیں، اس کا ایک غریب نمائندہ ایک امیر ترین ملک میں جاتا ہے اور وہاں سے خوشخبریاں بھیج رہا ہے کہ خدا کے فضل سے ان قوموں کے دل کھل رہے ہیں. کسی نے ان سے یہ سوال نہیں کیا کہ کالے آ رہے ہیں کہ سفید آ رہے ہیں. کسی نے مفتی محمد صادق سے نہیں پوچھا کہ تم نے حکمت عملی کیا اختیار کی ہے، کہیں یہ تو نہیں کر رہے کہ کالوں کو قبول کر رہے ہو اور سفید پیچھے رہ جائیں. ہر آنے والا خدا کا بندہ تھا اور خدا کے بندے کے طور پر خدا کے بندے دونوں ہاتھوں سے اسے سینے سے لگا کر قبول کیا کرتے تھے. ہر آنے والا تقوی کی رونقیں ساتھ لے کے آتا تھا اور ہر تقوی والا مقابلتاً تقوی کے نور سے اسے اور بھی زیادہ مزین کرتا چلا جاتا تھا. یہ وہ دور تھا، اگر یہ اسی طرح جاری رہتا تو بعید نہیں تھا کہ آج اس ملک کی ایک بھاری تعداد خدا تعالیٰ کے فضل اور رحم کے ساتھ احمدی اسلام میں داخل ہو چکی ہوتی، اور بجائے اس کے کہ یہ ملک دنیا میں برائیاں پھیلانے کا اڈا بنا ہوا ہوتا، بجائے اس کے کہ دنیا میں گند پھیلانے کے لیے یہاں سب سے بڑی صنعتیں قائم ہوتی، یہاں سے دنیا کے لیے رحمتیں بانٹی جاتی، دنیا یہاں سے نعمتیں حاصل کرتی، دین کی بھی اور دنیا کی بھی، اور عظیم الشان محسن کے طور پر یہ ملک دنیا کے سامنے ابھرتا. جتنی اس قوم کی تعداد ہے وہ اتنی بڑی طاقت ہے، اگر وہ اسلام کے رنگ میں رنگین ہو کر اسلامی تہذیب سے وابستہ ہو جائیں اور اس رنگ ڈھنگ کو اپنے لیے اختیار کر لیں اور خلافت کی تنظیم سے وابستہ ہو جائیں تو دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن سکتے. کوئی دنیا کی سازش، کوئی دنیا کی طاقت ان کو دبا نہیں سکتی. پھر اس طرح ابھریں گے کہ ناممکن ہے کہ ساری دنیا بھی چاہے تو ان کو دبا دے. اسلام میں اگرچہ بظاہر ابھرنے کی تعلیم نہیں ہے، بظاہر بغاوت سے منع کیا گیا ہے اور انکسار بتایا گیا ہے، ہیومیلٹی سکھائی گئی ہے کہ عاجز بندے بنو، اور اسلام بتاتا ہے کہ خدا کو عجز کی راہیں پسند ہیں، لیکن اس میں بہت بڑا حکمت کا ایک راز ہے کہ وہ قومیں جو خدا سے محبت کے نتیجے میں عاجز بنتی ہیں ان کے اندر خدا کی طاقت پیدا ہو جاتی، ان کو خدا اپنی عظمتیں عطا کرتا ہے، اور کوئی دنیا کی قوم نہیں ہے جو ان لوگوں کو دبا سکے جن میں خدا کی طاقت پیدا ہو جائے. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج دنیا کی تقدیر کا نقشہ بدل چکا ہوتا، آج اور مسائل دنیا میں ہو رہے ہوتے، آج امریکہ کی میدان سے اسلام کا سورج طلوع ہو رہا ہوتا، اور وہ جو آپ باتیں سنتے تھے کہ مغرب سے سورج طلوع ہوگا، آپ اپنی آنکھوں سے اس کو ظہور ہوتے ہوئے دیکھ لیتے. چھوٹی چھوٹی بدنصیبیاں ہیں، اپنے ہی مرضوں کا شکار بعض لوگ اپنے آپ کو دنیا کی فضیلت کے نتیجے میں افضل سمجھنے لگ جاتے ہیں، اور اب خدا کے ان بندوں سے جو دنیا کے لحاظ سے نسبتاً ان کے کم درجے پر ہوں ان سے تکبر کا سلوک کرتے ہیں. اگر آپ ان میں سے نہیں ہیں جنہوں نے تکبر کا سلوک کیا، تو پھر بھی جیسی محبت کا سلوک چاہیے تھا، جیسے سینے سے لگانے کی ضرورت تھی، ویسا آپ نے نہیں کیا. چنانچہ بعد میں اسلام کی جھوٹے ورشن بھی آنے شروع ہوئے، یعنی مصنوعی اسلام کی نام پر تنظیمیں آنے والی جو اس وقت یہاں داخل ہوئی ہیں، جب ان کو دولت دی گئی ہے کہ جاؤ اس دولت کے ذریعے امریکہ میں جا کے اسلام کا پیغام پہنچاؤ. حضرت نوح کا یہ بیان اگرچہ ان کو جھوٹا بتا رہا ہے، اگرچہ بتا رہا ہے کہ جب تک تمہارے پاس دولت نہیں آئی تم کیوں اس میدان میں نہیں نکلے، اس لیے تم قوموں کی بھلائی کے جذبے سے نہیں نکل رہے، دولت کی خاطر پیسے لے کر اب نکل رہے ہو تبلیغوں کے لیے. اس کے باوجود چونکہ جماعت احمدیہ نے ایک میدان خالی چھوڑ دیا تھا، اس لیے جوک در جوک یہ لوگ ان کی طرف جانا شروع ہوئے، اور ایک بہت بڑی طاقت بن گئے، مگر بد نصیبی سے، کیونکہ متقی سیادت ان کو نصیب نہیں ہے، متقی لیڈرشپ نصیب نہیں ہے، اس لیے وہ لوگ ان کو اسلام میں داخل کر کے ان کو غلط کاموں کے لیے استعمال کرنے لگے، سیاست کے فائدے اٹھانے کے لیے ان کو جرائم پر آمادہ کیا جاتا ہے، ان سے خوفناک کام لیے جاتے ہیں، ان کو غلط تصور دیے جاتے ہیں نیکی کے، اور ہر وہ بات جو اسلام نے غلط قرار دی اس کی طرف باقاعدہ منظم طریق پر ان کو تیار کیا جا رہا ہے. کوئی کسی لیبل کے نیچے مسلمان ہو رہا ہے، کوئی کسی لیبل کے نیچے مسلمان ہو رہا ہے، اور ہر پیسے دینے والے کا اپنا ایک ذاتی مقصد ہے، ایک سیاسی مقصد ہے کہ ان کو ہم استعمال کریں، لیکن یہ وہ جانتے ہیں کہ ہے بہت بڑی طاقت. یہ طاقت اگر احمدیت میں داخل ہوتی تو اس سے لاکھوں گنا بڑی طاقت بن جاتی، کیونکہ یہ طاقت خدا کے ہاتھ میں آ جاتی. بندوں کے ہاتھ میں جب طاقتیں آتی ہیں تو وہ ہمیشہ برائی کے لیے استعمال ہوتی، خدا کے ہاتھ میں جب طاقتیں آتی ہیں تو وہ ہمیشہ بھلائی کے بے شمار سرچشمے ان طاقتوں سے پھوٹتے ہیں اور ساری دنیا کو سیراب کر دیا کرتے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کس کا قصور تھا یا کس کا نہیں تھا، یا کس کا آج قصور ہے یا کس کا نہیں، مگر میں یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ قرآن کریم نے جو یہ واقعہ بیان کیا ہے یہ ایک ہمیشہ کی سچائی. قرآن کی نظر دلوں پر ہے چونکہ یہ خدا کا کلام ہے، اور جیسا جو کچھ یہاں وہ نوح کے زمانے میں ہو گزرا وہ سب کچھ آج بھی ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے ہو رہا. اس لیے ہم نتائج کے لحاظ سے جان سکتے ہیں. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ فلاں نے یہ ظلم کیا یا فلاں مبلغ سے غلطی ہوئی یا فلاں آنے والے نے یہ قصور کیا، مگر میں یہ جانتا ہوں کہ ہم سب سے کوئی اجتماعی قصور ضرور ہوا ہے، ورنہ آج اس حالت میں ہم احمدیت کو یہاں نہ دیکھتے. اس لیے اس نظریے کو تبدیل کریں. اس لیے نہیں کہ آپ نے ان کو حاصل کرنا ہے، اس لیے کہ آپ ہلاک ہو جائیں گے اگر آپ نے یہ نظریہ تبدیل نہ کیا. تعداد جیتنے کی خاطر جو بھی آپ فیل کریں گے وہ بے معنی ہے، آپ نے خدا جیتنے کی خاطر فیل کرنے. بس اگر آپ خود خدا سے کھوئے جا رہے ہیں ایک طرز عمل کے نتیجے میں، تو پہلے اپنی فکر کریں. اگر آپ اپنی فکر کریں گے اور با خدا ہو جائیں گے تو خدا خود ان کی فکر کرے گا. پھر آپ کے لیے اسکیمیں بنانے کی ضرورت نہیں کہ کس طرح ان کو بلائیں. اپنے دل خدا کے لیے کھولیں، خدا کی خاطر تقوی اختیار کریں، خدا کی خاطر انکسار پیدا کریں اپنے اندر، اور ہر قسم کے قبر سے ایسا خوف کھائیں جس طرح بعض کوڑیوں سے خوف کھاتے ہیں، جس طرح شیر سے بھاگا جاتا ہے ڈر کے مارے، اس سے بھی زیادہ قبر سے خوف کھائیں. اس سے زیادہ ہلاک کرنے والی اور کوئی چیز نہیں. اور یہ مخفی دروازوں سے اندر داخل ہوتا ہے، یہ بغیر آٹھ کے چلتا ہے، اور جب انسان کے اندر داخل ہو جائے تو اس کے وجود پر قبضہ کر لیتا ہے. اور بسا اوقات عجز کا پیغام دینے والے، عجز کا اظہار کرنے والے خود تکبر کا شکار ہوئے ہوتے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ باہر سے آنے والے خصوصیت کے ساتھ اپنی نگاہوں کو تبدیل کریں، خدا کا شکر ادا کریں کہ ان کو ایک غیر ملک میں ایسی دنیا کمانے کی بھی توفیق ملی جسے وہ دین کی طرف منتقل کر سکتے ہیں، اور اگر نہیں کر سکتے تو ان کا آنا بیکار، انہوں نے اپنی روحوں اور اپنی اولادوں کے سودے کیے ہیں اس ملک سے. بس اگر خدا نے آپ کو دیا ہے تو اس خیال سے خدا کے حضور جھکیں اور اس کے شکر ادا کریں کہ خدا کچھ نے ہمیں وہ کچھ دیا جس کی تمنا تھی کہ ملتا تو ہم خدا کی راہوں پہ خرچ کرتے، ملتا تو بنی نوع انسان کی بھلائی کے لیے خرچ کرتے. پہلے خالی ہاتھ تھے، حسرتیں تھیں، اب خدا نے ہاتھ بھرے ہیں تو حسرتیں پوری کرنے کا زمانہ آیا، امنگیں پوری کرنے کا زمانہ آ گیا. اگر یہ احساس پیدا ہوگا تو کتنا شکر آپ کے دلوں میں پیدا ہوگا. پھر ان بھائیوں کو، ان پسماندہ لوگوں کو اٹھائیں، ان کو سینے سے لگائیں، کیونکہ یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ ہے. قرآن سے آپ نے جو کچھ سیکھا اسے اس حیرت انگیز شان کے ساتھ اپنے وجود میں داخل کر دیا کہ ہمیشہ کے لیے حسین ترین نمونے دنیا کے سامنے ایسے پیدا ہوئے کہ ان کی کوئی مثال کا آپ کو کہیں دکھائی نہیں دے گی. حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غریبوں کے ساتھ ایسی محبت کی ہے کہ اصحاب صفہ وہ لوگ ہیں جو غربا میں سے رسول اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نتیجے میں مسجد میں آ کے بیٹھ گئے. یہ جوابی پیار کیسے پیدا ہوا اگر پہلے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں پیار پیدا نہیں ہوا تھا؟ بعض لوگ اپنی بیوقوفی یا ناسمجھی سے یہ گمان کرتے ہیں کہ اصحاب صفہ سب کے سب وہ لوگ تھے جو بیکار تھے، جن کو دنیا کی کمائی کے ڈھنگ نہیں آتے تھے، اور اس کے نتیجے میں جس طرح درویش لولے لنگڑے وہاں اکٹھے ہو جایا کرتے ہیں بعض جگہوں پہ جہاں کھانا مفت ملتا ہے، इस तरह असहाब उस्सुफा भी आ गए क्योंकि नेक थे, ये मस्जिद में आके बैठ गए बजाय किसी और यतीम खाने में जाने के। बिल्कुल गलत और झूठा तसव्वुर है। वो साहिब अजमत और वकार लोग थे, उनमें ऐसे थे जो दुनिया कमाना जानते थे, उसके बावजूद उन्होंने अपने आप को हजरत अकदस मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में आपके हजूर हाजिर कर दिया था और गुर्बत कबूल की थी क्योंकि जानते थे कि गुर्बत में आपको ज्यादा प्यार में उनको ज्यादा प्यार मिलता था मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू हुरैरा के हालात देखें, सारी उम्र बड़ी अच्छी ठाट की जिंदगी गुजारी, लेकिन जब आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए तो इस ख्याल से कि इस प्यारे रसूल की प्यारी बातें जो मैं पहले जमानों में नहीं सुन सका, वो सुनने का बस एक ही तरीका है कि मस्जिद के साथ बैठ जाऊं, मस्जिद ही का हो रहा हूं, ताकि जब भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाएं मैं साथ जा सकूं, जब भी कुछ फरमाए मैं सुन सकूं, चेहरा देख सकूं। चुनांचे वो जिनके मुतलिक आप जानते हैं कि बाज दफा फाकों से बेहोश हो जाया करते थे, ये थी उनकी गुर्बत की वजह। और गुर्बत के नतीजे में आपने दूसरों से ज्यादा प्यार पाया क्योंकि आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि मुझे तलाश करना हो तो गरीबों और मस्कीनों में तलाश करो। आपने फरमाया क़यामत के दिन भी खुदा मुझे गरीबों में उठाएगा, कमजोरों में उठाएगा, क्योंकि मैं इनसे मोहब्बत रखता हूं। क़यामत के दिन अल्लाह ताला फरमाता है मैं वहीं तुम्हें उठाऊंगा जिनसे तुम प्यार करते हो। क्योंकि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद एक मौके पर एक सहाबी से कहा, जिसने कहा कि या रसूलल्लाह दुआ करें मैं क़यामत के दिन आपसे उठाऊं, आपके साथ उठाया जाऊं, आपके क़ुर्ब अता किया जाऊं। आपने फरमाया तुम्हें क्या बात है? आपने फरमाया मैं आपसे इश्क, उसने कहा मैं इश्क करता हूं आपसे, और मुझ में क्या बात होनी थी, मैं तो मोहब्बत करता हूं। आपने फरमाया हां वो शख्स जो किसी से मोहब्बत करता है उसके साथ उठाया जाए। पर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमाना कि मैं गरीबों के साथ उठाया जाऊंगा, गरीबों में मुझे देखना क़यामत के दिन, बताता है कि गरीबों से बढ़कर आप उनसे मोहब्बत करते थे। बस गरीब भी आपके घर इकट्ठे हुए और अमीर भी इमारतों को लाते मार के, इमारतों को झटकार कर आपके करीब इकट्ठे हो गए, और वहां जो भी गरीब थे वो इश्क की खातिर गरीब हुए थे, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यार की खातिर गरीब हुए थे। और ऐसे खजाने उनको अता हुए, ऐसी उनको नेमतें अता हुई कि आज उनका नाम, अगर कोई मुसलमान अमीर से अमीर भी हो, बड़ी से बड़ी बादशाहत पर भी वो बादशाहत भी उसको अता हुई हो, वो इनका नाम लेते वक्त इन पर सलामती भेजता है, उसका सर झुकता है इनकी अजमतों के सामने। ये वो लोग हैं जिनका हजरत नूह ने इजमालन जिक्र किया था। बस गरीबों से सच्ची मोहब्बत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्वा है। जहां तक रंग और नस्ल का तदालुक है, आप जानते हैं कि बिलाल को क्या अजमत नसीब हुई, एक सियाफाम इंसान ही तो था और वो भी गुलाम, लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु अपनी खिलाफत के जमाने में जब उनको देखते थे तो सैयदना बिलाल कहकर उठ खड़े हुआ करते थे। अजीब मजहब था और अजीब उस मजहब की शान थी कि मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मजहब के आईने के तौर पर चुने गए, जिसने अपनी जात को मिटा दिया और कुल्लियतन कुरान को सामने कर दिया। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त, आपके प्यार, आपकी मोहब्बत का यह आलम था। एक दफा एक ऐसा शख्स जो न सिर्फ ये कि इंतहाई गरीब था बल्कि उसका रंग स्याह, उसका हुलिया इतना खराब कि दुनिया के बदसूरत तरीन आदमियों में शुमार किया जाता था। बाज़ लोग उसकी तरफ देखते नहीं थे क्योंकि देखकर घबराहट होती थी और खौफतारी होता था, इतनी मजबूत सूरत। एक दफा वो एक गांव, एक मजदूर था, मजदूरी पेशा करके अपनी रोटी का इंतजाम करता था। एक दफा वो इसी हाल में सोचता हुआ एक जगह खड़ा था कि मेरा क्या हाल है, मैं किस खातिर पैदा किया। हजरत अब्दुल मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से गुजरे, आपने जिस तरह माएं प्यार से बच्चों की आंखें बंद कर लिया करती हैं, इस तरह आगे बढ़कर उसके आंखों पर हाथ रख दिया कि देखें बुझे तो सही, ये देखते हैं ये बूझता है कि नहीं मैं कौन हूं। प्यार का इजहार था। वो जानता था कि मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा कोई नहीं है जो ऐसी मोहब्बत करने वाला हो गरीबों से, मुस्किनों से। जानता था कि वही है। इसके बावजूद उसको एक अजीम मौका मुयसर आया और उसने अपने पसीने से शराबूर जिस्म को, अपने बदबूदार कपड़ों के साथ हजरत अकदस मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मलना शुरू किया, हाथ फेरने शुरू किए, ये बहाना बनाकर कि गोया मैं मालूम करना चाहता हूं कि ये है कौन। आखिर जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कौन हूं मैं, उसने कहा आपके सिवा हो कौन सकता है, मैं तो सिर्फ इस खुशनसीबी से फायदा उठा रहा था कि ज्यादा से ज्यादा मेरा जिस्म आपके साथ लगे, मस हो, मैं अपने हाथों से आपके प्यारे जिस्म को टटोलूं। ये किस्मतें कहां नसीब हुआ करती। उसके बाद उसने कहा कि या रसूल अल्लाह, आपके सिवा कौन पूछ सकता है जिसे दुनिया में कोई भी नहीं पूछता। आज अगर बाजार में बेचने जाएं तो कोई मेरा खरीदार नहीं होगा। उस पर रसूल अल्लाह ने फरमाया कि हरगिज नहीं, आसमान का खुदा तुम्हारा खरीदार है, तुम उसकी नजर में महबूब हो और उसकी नजर में इज्जत रखते हो। यह इस्लाम है, ये वो इस्लाम है जो हमने हजरत अकदस मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा। अगर ये इस्लाम लेकर आप अमरीका की गलियों और उसके बाजारों में निकलें तो इस इस्लाम ने बहरहाल गालिबाना है। कोई दुनिया की ताकत इस इस्लाम की कशिश से कौमों को बचा नहीं सकती थी। कशां कशां वो आपकी तरफ चले जाएंगे क्योंकि आप मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुल के एलची बन जाएंगे, महज आपके पैगाम की जबानी एलची नहीं रहेंगे। और आज की दुनिया पैगाम जबानी पैगामों के सफीरों की कुछ भी परवाह नहीं करती, और तो बड़ी बड़ी ताकतों के सरबरा भी अब इन सुलह के झूठे सफीर और मोहब्बत के झूठे सफीर। आप हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुल के सच्चे सफीर बन के देखें कि आपको खुदा कैसी अजमतें अता करता है, और इन लोगों से प्यार करना सीखें। मैं तो जब भी इनसे मिलता हूं मेरे वहमो गुमान में भी कोई रंग का फर्क नहीं आता, ना मुझे ये काले नजर आते हैं ना मुझे ये सफेद नजर आते हैं, मुझे तो अल्लाह के नूर से मुजय्यन दिखाई देते हैं। इनमें ऐसे ऐसे लोग मैं जानता हूं जिनका इश्क खुदा से दिल भरा हुआ है। वो रातों को उठ के तहज्जुद पढ़ते हैं, गुर्बत के बावजूद खुदा की राह में माली कुर्बानी में पेश पेश हैं, ऐसी मोहब्बत रखते हैं अहमदियत से कि उनके चेहरों चेहरे बुशरे से झलकती है, उनकी आंखों से ढलकती है आंसू बंद, बाद जज्बात से बेकाबू होकर इस तरह सीने से लगते हैं कि सिसकियां निकलते हो, सुबकियों की आवाज से कुछ समझ नहीं आ रही होती कि क्या कह रहे हैं। मैं तो इनको देखता हूं, मैं तो खुदा के नूर के सिवा इनमें और कोई चमक नहीं देखता। बेख्तियार मेरा दिल इनकी मोहब्बत में उछलता है, मेरी रूह इनके प्यार से वज्द करने लगती। आपने भी तो मेरे हाथ पर बैत की है और मैंने मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की है। आप ऐसा ही बने वरना आप अपने अहद बैत में सच्चे नहीं होंगे, और जब तक आप ऐसा नहीं बनेंगे आप अमरीका की तकदीर को नहीं तब्दील कर सकेंगे। लाख पाकिस्तानी या लाख अरब या लाख इंडोनेशियन या मलेशियन या बंगाली यहां आकर आबाद हो जाए, जब तक हजूर अकदस मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर लेकर नहीं निकलता वो फतह इस कौम को फतह नहीं कर सकता। जिनको आप अदना समझते हैं नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, या ये देखते हैं कि दुनिया इनको अदना समझती है, उनके अंदर हीरे जवाहर हैं, बड़ी अजीम ताकतें मख्फी हैं, और वो खुदा के प्यार को कबूल करने के लिए इन बाकी कौमों से ज्यादा तेजी के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार, क्योंकि उनकी महरूमी का एहसास है। वो कौमें जिनको सब कुछ मिल चुका हो वो मुतकब्बिर हो जाया करती हैं। जैसा कि मैंने बयान किया, हजरत नूह ने फरमाया है कि तुम तो अंधे हुए हो अपनी दौलत में, मैं तुम्हें कैसे दिखा दूं कि नेमतें वहां नहीं हैं यहां हैं। इनको खुदा ताला ने इनकी गुर्बत की बिना पर बसीरत अता फरमा दी, इनके एहसास महरूमी ने इनको तैयार कर दिया है कि वो नेमत जो इनके राह इनकी तरफ आए वो उसे कबूल करें। बस इस एहसास से इनको फायदा उठाने दें, आप इनकी राह में हायल ना हो।
ان تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و خلق کا پیغام پہنچائیں، پھر دیکھیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ان کے اپنے فضل سے ان کی کایا پلٹتا ہے. یہ وہی قومیں ہیں جو شراب کے نشے میں دھت، جو دن رات میوزک اور بعض دفعہ ڈرگز کے عادی ہو کر اپنی زندگی کو گوا رہے ہیں، انہیں میں سے احمدی نکلے ہیں. اور آپ دیکھیں ان میں سے کتنی کایا پلٹ گئی ہے ان لوگوں کی. ایک احمدی ایسے میوزیشین ہیں یہاں جو اپنے وقت میں اس تیزی کے ساتھ میوزک میں ترقی کر رہے تھے کہ بہت جلد انہوں نے امریکہ کی سطح پر شہرت حاصل کر لی، اور ان کے متعلق ماہرین کا خیال تھا کہ یہ آل ٹائم بیسٹ، یعنی ایسے عظیم الشان میوزیشن بن جائیں گے کہ گویا ان کو یاد کیا جائے گا کہ اپنے زمانے میں بہترین. احمدی ہوئے، نہ میوزک کی پرواہ کی، نہ وہ میوزک سے آنے والی دولت کی طرف نظر لالچ کی نظر سے دیکھا، سب کچھ یک دفعہ یک قلم منقطع کر دی. وہ درویشانہ اپنی زندگی گزارتے ہیں، باقاعدگی سے تہجد پڑھتے ہیں، ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے ویسا عشق ہے جیسے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے آقا سے عشق ہے. رنگ بدلے ہوئے ہیں، کیفیت اور ہو چکی ہے، اور لوگ ان کو دیکھتے ہیں ان کو پتہ نہیں کہ ان کے بھیس میں کیا وجود پھیر رہا ہے. میں نے ان سے بارہا مدت سے میں جب واقف ہوں ان سے بارہا باتیں کی، خدا تعالیٰ ان کی دعاؤں کو سنتا، ان کو جواب دیتا، ان سے رحمت اور شفقت کا اظہار فرماتا ہے. آپ کو کیا پتا کہ کتنے کتنے عظیم الشان جوہر قابل یہاں موجود ہیں، اور اگر ہم نے نعوذ باللہ من ذالک ان کی قدر نہ کی تو خدا ہماری قدر نہیں کرے گا، ہماری ذرہ بھر بھی پرواہ نہیں کرے گا. اس لیے اپنی کیفیت بدلیں، اپنے حالات تبدیل کریں. اور جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، جو احمدی ہو کر اپنی حالت بدل کر مجھے بھی بے انتہا پیارے ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ خدا کو بہت پیارے ہیں ورنہ مجھے بھی پیارے نہ ہوتے، ان کو میرا یہ پیغام ہے کہ آپ اسلام سے عظمت کردار حاصل کریں، استغنا حاصل کریں. آپ کو بھی اسلام ایک خاص اسلوب زندگی سکھاتا ہے. اسلام آپ کو بتاتا ہے کہ آپ آزاد ہو گئے ہیں ہر قسم کے کمپلیکسز، ہر قسم کے احساسات کمتری. جب آپ نے خدا کو پایا، یہ سمجھ کر کے خدا کو پایا، تو پھر احساس کمتری کی گنجائش کون سی باقی رہ جاتی ہے؟ پھر کیوں آپ حساس ہو جاتے ہیں اس بات کے کہ فلاں نے مجھے یوں دیکھا اور فلاں نے مجھے یوں نہیں دیکھا؟ حضرت نوح کیوں نہیں حساس ہوئے؟ حضرت نوح کے ماننے والے غریب کیوں نہ حساس ہوئے؟ یہی وہ آیات ہیں جو آپ کو بھی تو ایک پیغام دے رہی ہیں، آپ سے بھی تو مخاطب ہیں کہ خدا کا عظیم الشان بندہ جو خدا کو اتنا پیارا تھا اور اس کے چند ماننے والے اتنے پیارے کہ ان کو باقی رکھنے کے لیے اس علاقے کے ہر دوسرے انسان کو خدا نے ہلاک کر دیا. اس عظیم شان وجود کو اور اس کے ماننے والے پیار خدا کے پیاروں کو اس قدر ذلت سے دنیا دیکھتی تھی، اس قدر ہنسی کا سلوک کرتی تھی، اس قسم کی تحقیر کے ساتھ ان سے معاملہ کیا جاتا تھا. قرآن کریم فرماتا ہے کہ جب وہ کشتی بنا رہے تھے تو آتے جاتے قوم کے سردار اور دوسرے کہتے اڑاتے اور مذاق کرتے کہ یہ دیکھو جی پاگل کے بچے کیا ہو گئے ان لوگوں، حال یہ ہے کہ روٹی میسر نہیں، حال یہ ہے کہ ہم جس وقت چاہیں انہیں ذلیل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بچائے جائیں گے اور تم لوگ ہلاک ہو جائیں. ان کے اندر کیوں احساس کمتری پیدا نہیں ہوا؟ اس لیے کہ ان کا ایمان سچا تھا، وہ جانتے تھے کہ وہ خدا کے ہو چکے ہیں، وہ دوسروں پر رحم کیا کرتے. اس لیے اگر آپ سے کوئی ایسا سلوک کرتا ہے تو آپ ان پر رحم کریں، نہ کہ اس کے رد عمل کے نتیجے میں آپ کہیں کہ اچھا یہ ہم سے ایسا سلوک کرتا ہے ہم بھی اب پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اپنے خدا سے پیچھے ہٹیں گے؟ اپنی بھلائی سے پیچھے ہٹیں گے؟ خود اپنے سے بے وفائی کریں گے؟ کیوں وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اسلام آپ کا ہے اور خدا آپ کا ہے؟ اگر کوئی باہر سے آنے والا اس خدا اور اسلام سے برگشتہ ہو رہا ہے اپنے اخلاق اور اپنے قدروں میں، تو آپ کو کیا حق ہے یا کیسی عقل ہے کہ آپ خود برگشتہ ہونے؟ آپ کو یہ احساس پیدا ہونا چاہیے اللہ آپ کا ہو چکا ہے، آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے کون کس طرح آپ کو دیکھتا ہے. اور یہ عظمت آپ کے اندر پیدا ہوگی تب آپ اس دنیا اس ملک میں غالب آئیں گے. مذہبی اقدار چھوڑ دیں، نفسیاتی لحاظ سے میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک لازمی حقیقت ہے جسے اگر کوئی قوم بھول جائے گی تو کبھی بھی وہ فلا نہیں پا سکتی. لوگ وہ قومیں جو احساس کمتری سے آزاد ہو جایا کرتی، جو سیدھی راہ پہ چلنا جانتی ہیں قطع نظر اس کے کہ ان کو دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، وہ ان کی عزت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. یہی وہ قومیں ہیں جو انبیاء کی کوک سے جنم لیا کرتی، انبیاء یہ قومیں بنایا کرتی اور اس کے بعد بڑی بڑی قومیں ہلاک ہو جایا کرتی ہیں، اور یہ قومیں عظمت پاتی ہیں کیونکہ وہ خدا کے نام سے عظمت پاتی ہیں. اس لیے آپ خوش نصیب ہیں، کیوں نہیں سمجھتے کہ آپ کو ہر چیز کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی آپ کو سینے سے لگائے یا نہ لگائے. آپ وہ بنے جو سینوں سے لگائیں اور احسان کے طور پر لوگوں کو سینے سے لگائیں، کیونکہ خدا نے آپ کو چن لیا ہے رحمت کے لیے اور نعمتوں کے لیے. اس لیے ضروری ہے کہ ہر احساس کمتری سے ہر احمدی آزاد ہو جائے، وہ جن کے رنگ نسبتاً صاف ہیں اور جن کو خدا نے نسبتاً زیادہ دولتیں عطا کی ہیں، ان کا احساس کمتری بھی ان کو ہلاک کر سکتا ہے اور ضرور کر دے گا اگر وہ اس سے باز نہ آئے. اور وہ قومیں جو بظاہر دنیا میں کم درجے کے رقم شمار کی گئی ہیں، اگر وہ احساس کمتری کا شمار ہوں کی شکار ہوں گی تو ان کو بھی احساس کمتری شکار کر دے گا، تو ہلاک کر دے گا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے راز ہمیں سکھا دیے. دنیا کا سب سے بڑا ماہر نفسیات، آدم سے لے کر آخری انسان تک جتنے بھی لوگ پیدا ہوئے ان میں سب سے اونچا ماہر نفسیات حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ آپ اللہ کے مزاج شناس تھے، خدا نے اپنا مزاج آپ کو بتایا تھا جس نے انسان کی فطرت پیدا کی، اور وہ ایک راہ ہے جس سے انسانی فطرت کا معائنہ کیا جا سکتا ہے. تعصبات سے پاک خالص اللہ کی نظر سے انسان کو دیکھا جائے تو کوئی عارضی پردہ حائل نہیں ہو سکتا انسان کے مطالعہ اور فطرت کے درمیان. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کامل یقین کے ساتھ حکمت کی بنا پر کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر فطرت کا مطالعہ کرنے والا نہ کبھی پیدا ہوا ہے نہ کبھی آئندہ پیدا ہو سکتا ہے. اور آپ نے فرمایا ایک موقع پر کہ خدا کو جو لوگ بہت ہی ناپسند ہیں ان میں سے وہ لوگ ہیں، ایک قسم وہ ہے جو غریب اور بے حال ہونے کے باوجود متکبر ہیں. یہ احساس کمتری کی تفصیل بیان فرمائی جا رہی ہے. وہ لوگ جن کے پاس کچھ نہ ہو یا غریبانہ حالت میں زندگی بسر کرتے ہوں یا قومی ان کو تحقیق کی نظر سے دیکھتی ہوں، اگر وہ آگے سے تکبر کا اظہار کریں گے تو یہ تکبر احساس کمتری سے پیدا ہوتا ہے کہ اچھا اب ہم ان کو بھی ذلیل دیکھنا شروع کریں گے اور ذلیل کرنا شروع کریں گے. فرمایا اللہ ان کو بھی بڑی نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ اس حالت کے نتیجے میں آپ خدا کی محبت کے سودے کریں، کیوں خدا کی نفرت اور خدا کے غضب کے سودے کرتے ہیں؟ آپ خدا کے ہو گئے تو خدا کی قسم آپ عظیم ہو چکے ہیں، کیونکہ خدا سے جو بھی تعلق جوڑ لے وہ عظیم ہو جائے گا. پھر اس جھوٹے احساس کمتری کا شکار کیوں ہوتے ہیں؟ کیوں شیطان کو موقع دیتے ہیں کہ آپ کے دل میں یہ خیال پیدا کرے کہ گویا وہ لوگ زیادہ ہیں اور آپ کم ہیں؟ اگر یہ آپ جذبات پیدا کر لیں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ رنگ اپنے اندر داخل کر لیں، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ احمدیہ سوسائٹی میں تقریب پیدا کرنے والا کوئی وجود کامیاب نہیں ہو سکتا. آج آپ کے اندر منافق بھی ہیں، آج آپ کے اندر بے وقوف بھی ہیں، احساس کمتری کا شکار جاہل لوگ بھی ہیں، اور باہر کی قومیں آپ کے اندر ایجنٹ بھی داخل کر رہی ہیں کہ کسی طرح آپ کے اندر تفریق پیدا کر دیں، اور شیطان اسی طرح کی تفریقیں پیدا کیا کرتا ہے. یاد رکھیں کہ مومن کے اندر کوئی دنیا کی طاقت تفریق پیدا نہیں کر سکتا. اس لیے ہر وہ شخص ہاں وہ احساس ہے کمتری کے نتیجے میں یا شیطانیت کے نتیجے میں آپ کے اندر ایسی باتیں کرے جس کے نتیجے میں آپ کا اپنے بھائی سے دل بدن ہو رہا ہو، جس کے نتیجے میں آپ سمجھیں کہ آپ کی آپس محبت میں کوئی فرق پڑ رہا ہے، جس کے نتیجے میں آپ سمجھیں کہ جماعت کے نمائندہ تنظیم کے نمائندہ جو لوگ ہیں ان کی عزت ان کے احترام ان کے اطاعت کے جذبے میں فرق آ رہا ہے، تو جان لیں کہ وہ خدا کی طرف سے بولنے والا نہیں، وہ شیطان کی طرف سے بولے. ایسے انسان کو رد کریں، اور اگر آپ میں سے ہر ایک یہ طریقے اختیار کر لیں تو احمدیت کے اندر کوئی شیطانی جذبہ سرایت نہیں کر سکتا. میں تو حیران ہوتا ہوں دیکھ کر کہ بعض لوگ اس اثر کو قبول کر لیتے ہیں اور پھر مجھ سے شکایت کرتے ہیں यदि फलां ने हमसे ये सलूक किया, फलां ने बच्चे के इम्तिहान में इसलिए पाकिस्तानी बच्चे को पास कर दिया कि वो पाकिस्तानी था या उसका रंग बेहतर था या दौलतमंद था, और हमारे बच्चे को जो ज्यादा नंबर लेने का मुस्तहिक था उसे कुरान या नज़्म की तरह से फेल कर दिया या पीछे कर दिया। मैं हैरत से उनको देखता हूं कि अगर ऐसा किया तो क्या आपको मालूम नहीं कि आप खुदा के हैं और खुदा खुद आपसे प्यार का सलूक करेगा। खुदा की खातिर जो भी कौम कुर्बानी करती है, जो शख्स कुर्बानी करता है, उसका मर्तबा खुदा की नजर में बढ़ जाता है। इसलिए अगर ये सलूक हुआ तो आप तब भी मुराद पा गए। उस बेवकूफ पर रहम करें जिसका हक नहीं था, अगर वाकई उसका हक नहीं था और वह इनाम पा गया, वो तो जाहिल है, वो तो जानता नहीं कि उसको क्या दिया जा रहा है। हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर तुम में से दो फरीक झगड़ा लेकर मेरे पास आए और कोई अपनी चर्ब जुबानी की वजह से, ज्यादा चलाकी की वजह से इस तरह मामला पेश करे कि मैं हकदार की बजाय कुछ हिस्सा हक का ना हक की तरफ मुंतकिल करता, तो इसके नतीजे में यह ना समझे कि क्योंकि मैंने फैसला किया है इसलिए वो उसका हकदार हो गया। उसने सिर्फ जहन्नम का एक टुकड़ा कमाया है, इससे ज्यादा उसको कुछ भी नसीब नहीं। बस अगर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक हालात से लाइल्मी के नतीजे में गलत फैसला कर सकते हैं, मेरा ईमान है कि नहीं कर सकते, मिसाल के तौर पर पेश करवा रहे हैं, मगर मिसाल यही बताती है कि अगर वह कर सकते हैं, अदना अदना बंदे बाज़ दफा जान कर नहीं लाइल्मी के नतीजे में फैसले गलत कर दिया करते हैं। इसलिए जब आप उसके मुकाबले पर यह नतीजा रद्द अमल दिखाएंगे तो दो जुर्मों का शिकार करेंगे, दो जुर्मों का इर्तकाब करेंगे। अव्वल ये कि अपने भाई पर बदज़नी की, आप नहीं जानते कि उसने क्यों फैसला किया। दूसरे ये कि वाकयातन अपने आप को जलील समझा कि गोया हमसे कुछ छीन लिया गया है। आपसे कोई कुछ नहीं छीन सकता, ये तो सारे सिलसिले ही रज़ाए इलाही के सिलसिले हैं। रज़ाए इलाही को कोई किस तरह जबरदस्ती छीन सकता है? आपका मर्तबा खुदा की नजदीक नजर में जरूर बढ़ता है उस वक्त जब आप जायज हक से महरूम किए जाते हैं, और उसका मर्तबा जो जायज नाजायज हक लेता है जरूर गिरता है खुदा की नजर। इसलिए इस्लाम एक महफूज मुकाम है, सच्चे मुसलमान को किसी तरफ से कोई खतरा लाख नहीं होता। इसलिए अपने अंदर वो एहतराम पैदा करें अपना जो खुदा से ताल्लुक के नतीजे में लाजमन पैदा हो जाया करता है, जो इंकिसारी के साथ साथ रहना जानता है, उसके साथ साथ चलता है। हजरत अब्दुल मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे वो कितने मोहतरम हैं, उसके बावजूद भी उनके सिर मिजाज थे। ये तवाज़ुन है जो इस्लाम पैदा करता है, ये हकीम शख्सियतें हैं जो इस्लाम के नतीजे में मनसा शहूद पर उभरती हैं। बस खुदा करे कि ये जमात हो अमरीका में जो पैदा हो, और जो कमजोरी है वो अल्लाह अपने फजल से दूर फरमा दे। कुछ आप अपने हालात का जायजा अपने अंदर डूब के करना शुरू करें, कुछ अपने भाइयों का जायजा लेकर उनको प्यार और मोहब्बत से समझाने की कोशिश करें। बहुत जरूरत है क्योंकि इतना बड़ा काम हमें करना है और हम इतना पीछे रह गए हैं वक्त से कि बहुत तेजी के साथ हमें अपने हालात को दुरुस्त करके खुदा की फौज में लाजमन शरीक होना होगा। अगर हम ऐसा नहीं कर सकेंगे तो इनको खुदा की खातिर जीतने की बजाय हम अपने बच्चों को शैतान के हाथ फरोख्त करने वाले होंगे। अगर आपने फैलना ना सीखा, अगर आपने अपने मुआशरे को दूसरे पर गालिब करना ना सीखा, तो दूसरा मुआशरा आप पर गालिब आ जाएगा, आप कमजोर हो जाएंगे, आप कम होना शुरू हो जाएंगे। इन तारीफी असबाब से नसीहत हासिल करें कि गैर मुबद्दल कवानीन हैं जो इंसान की तारीख हमें सिखा रही है। आपसे कोई अलग सलूक नहीं किया जाएगा, ये वो सलूक है जो खुदा ने हमेशा कौमों से किया और हमेशा करता चला जाए। इसलिए इस्तग़फ़ार के साथ दुआ करते हुए अपने हालात का जायजा लें और इंकिसार के साथ अजमत के किरदार पैदा करें। हर वो शख्स जो बज़ाहिर किसी सोसाइटी की तरफ के मंसूब होता है वो ये अज़म कर ले कि मैंने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इस तरह मंसूब हो जाना है कि सोसाइटियों के फर्जी रंग बिल्कुल गायब हो जाएं और उड़ जाएं, और बारीक से बारीक फिल्म भी मेरे और मेरे भाई के दरमियान बाकी न रहे। अल्लाह तआला ने इसकी तौफीक अता फरमाए।
نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. یہاں کی جماعت کے لیے خصوصیت کے ساتھ اور عموماً جماعت کے لیے ایک پردرد خبر ہے وہ یہ کہ ہمارے ایک بہت مخلص احمدی ڈاکٹر عبد الخالق صاحب انہوں نے افریقہ میں وقت کے بعد بڑی عظیم شان خدمات انجام دی اور یہ سارا خاندان ہی احمدیت کا بڑا فدائی خاندان ہے. اچانک ان کو بہت صدمہ پہنچا. ان کی اہلیہ خالدہ ادیب خانم بڑی عمر بھی نہیں تھی زیادہ اور صحت بھی اچھی تھی. اچانک کسی سمجھ نہیں آئی کہ کیا ہوا ہے لیکن اچانک بقضاء الہی وفات پا گئی. راجعون یہ ہمارے یہاں کی جماعت کے ایک مخلص کارکن جو خدا کے فضل سے جنرل سیکرٹری جماعت احمدیہ ڈیٹرائٹ بھی ہیں ڈاکٹر بشیر الدین خلیل احمد صاحب ان کی خوش دامنا بھی تھی. اس لیے عموماً ہم سب کے لیے جو ہے لیکن خصوصاً جماعت ڈیٹرائٹ کے لیے یہ دورہ صدمہ ہے کہ ان کے ایک بہت اچھے کارکن یہ صدمہ پہنچا ہے. ان کی نماز جنازہ غائب جمعہ اور عصر کی نماز کے مان بعد ہوگی. اللہ انہیں عظیم غریب کی رحمت فرمائے اور ان کے پسماندگان کو صبر جمی بتا دوں. عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.